أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تو بات ہو رہی تھی ہماری پچھلی دفعہ قیام کے حوالے سے, اور اس میں صرف یہاں تک گفتگو نہیں تھی کہ صلاۃ کا قیام, بلکہ کیونکہ یہ بات احادیث اور روایات میں بڑی تھوڑا سا مجھے پینورامک ویو ہو گیا ہمارا کہ بنیادی طور سے کہ نماز جو ہے وہ تمام زندگی کا خلاصہ ہے, تو اس لیے نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ زندگی کی تمام جہتوں کو یا تمام اقدار کو کور کر رہے ہوتے ہیں, اور یہی حقیقتاً اسرار صلاۃ ہے جو جس کے حوالے سے علماء نے یہ ساری دقت کی اور کتابیں لکھی ہیں اور باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو قیام کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو, ایک دو جملہ میں بات دہرا دوں کہ پہلا قیام کا تھا کہ کھڑے ہو, اور کھڑے ہونے میں جو بات تھی سورہ مزمل والی کہ قم فانذر, کہ کھڑے ہو انذار کے لیے. اچھا, پھر اس کے بعد سورہ مزمل کی بات تھی قم اللیل الا قلیلا, کہ قیام اللیل کرو, اور قیام اللیل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی تمہارے وجود میں کانٹے ہیں, رکاوٹیں ہیں, ان سب کو ہی اشد وطئاً و اقوم قیلا, کہ وہ اس کو روند ڈالتی ہے قیام اللیل. اب یہ بڑی عجیب ریکمنڈیشن ہے کہ قیام اللیل جو ہے وہ زندگی کی تمام ناہمواریوں کو, پرابلمس کو برابر کر دیتی ہے اور بات کو سیدھا کر دیتی ہے. اور جن لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے وہ یقیناً اس بات کو جانتے ہیں کہ قیام اللیل انسان کی ذات میں کتنا کچھ ایڈ کرتی ہے یہ چیز, رات کا قیام. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری بات پہنچی تھی کہ قیام یعنی قیام بر عدل زندگی میں, ما کان ابراہیم و یہودیاً ولا نصرانیاً ولا کن کان حنیفا مسلماً. ٹھیک ہے, اور یہ قیام جس کو فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ استقامت ہے بمقام انسانیت, اور مقام انسانیت کیا ہے کہ انسان ہر افراد اور ہر تفرید سے اپنے آپ کو بچائیں, جس پر ہم نے کافی دقت کی تھی اور ہم نے یہ بات کنکلوڈ کی تھی کہ افراد اور تفرید دونوں ظلم ہیں, یعنی عدالت سے آگے بڑھنا اور حد عدل سے پیچھے رہ جانا دونوں غلط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ دونوں ملتے ہیں تو عدل وجود میں آتا ہے, عدل ان سے انڈیپینڈنٹ ایک حقیقت کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی تھی. اس کے بعد قیام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی مستقیم, صراط مستقیم کے, کہ قیام کا مطلب یہ بھی ہے کہ صراط مستقیم الہی پر قائم رہنا. اور صراط مستقیم الہی کیا ہے کہ وہ رستہ ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, وہ رستہ ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے, جس میں ڈیویشنز نہیں ہیں, جس میں انحرافات نہیں ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت آیتیں ہیں, لیکن ایک جگہ خاص طور سے صراط مستقیم کو رسول خدا سے نسبت دی گئی ہے, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, سورہ انعام 153, اور اس سے پہلے کی دو آیتوں میں پورا دستور العمل ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم صراط مستقیم کی بات کرتے ہیں اور ہمارے اندر یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم یعنی واٹ, تو اس کی بھی پوری تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے کہ صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم سے مراد ولایت بھی ہے, اور صراط مستقیم سے مراد ایک پورا زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے جس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ فاستقم کما امرتا, کہ استقامت اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ, یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے, کہ جس کے بارے میں روایت یہ موجود ہے کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، اور پیغمبر اکرم نے اس کے بعد اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ فاستقم کما امرتا ومن تاب معک، اور جس کے بارے میں علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نہیں کہ پیغمبر اکرم کو دیا جانے والا حکم ان کو بوڑھا کرنے کی وجہ نہیں ہے، بلکہ جو ومن تاب معک ہے وہ پرابلم ہے، کہ دوسروں کو اس قابل بنا دینا کہ وہ استقامت اختیار کریں امر الہی پر، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اسی حوالے سے، یعنی کہ خود رسول خدا نے جس کو واقعاً بنایا ہے، یا رسول خدا نے جن کو پیش کیا ہے، وہ آپ کے اہل بیت ہی ہیں، یا انگلیوں پر گننے والے چند اصحاب ہیں۔ یعنی کہ باقاعدہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جتنی بھی امت مسلمہ ہیں وہ سب کا سب اس کا نمونہ ہے، یا اس کی کوئی پکچر ہے کہ جو کچھ رسول چاہتے تھے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرو کہ جو ہم نے تمہیں امر کیا ہے، حکم کیا ہے، اور جس نے توبہ کی تمہارے ساتھ، تو یہ چیز سخت ہے۔ بہرحال، اور جہاں پر بات ہماری رکی تھی، کہ جس کے آگے میں گفتگو کو بڑھانا چاہ رہا تھا، وہ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 ہے، کہ جس میں ایک اور قیام کی بات ہے، لیکن اس قیام کا بھی تعلق ہم سے بہت زیادہ ہے، اور ہمارے لیے اس میں کافی سارے نکات بھی موجود ہیں۔ تو وہاں سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذین اوحینا الیک، شرع لکم، شرع شریعت کا مطلب کیا ہے، شرع کا میننگ کیا ہے، متمیز کر دینا، یعنی ایک صحیح کو غلط سے بالکل واضح کر کے الگ کر دینا، ٹھیک ہے، یہ شرع کا مطلب ہے، کہ ایک چیز کو اس طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر دینا کہ اس کے صحیح ہونے میں اور اس کے جتنے بھی دیگر اپوزٹس ہیں یا اس کے اگینسٹ جو چیزیں غلط ہیں ان سے وہ بالکل الگ ہٹ کے آپ کو نظر آئے۔ تو ہم نے تمہارے لیے واضح کر دیا، ہم نے تمہارے لیے بالکل کلیئر کر دیا، لکم تمہارے لیے، یہ جمع ہے، من الدین ہے، دین میں سے۔ اب تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس پر بھی ذرا دقت کریں کہ دین کا کیا مطلب ہے، دین سے ہم کیا سمجھتے ہیں۔ انہیں اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ دین کا کیا مطلب ہے، کیا کہیں گے؟ جی، ایک میننگ یہ بھی ہے،
دو پہلو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جی، اور حسین بھائی کہہ رہے ہیں راستہ تو اس کو بھی صحیح مانتے ہوئے، لیکن ایک پہلو یہ کہ سیٹ آف پرنسپلز رولز جو کہ انسانی طرز زندگی کے لیے دیے چکے ہیں، اور دوسرا اس کے جو اعمال ہیں ان کے انٹرنزک جو ویلیوز ہیں اس کی، یعنی کہ
اچھا ایک یہاں پر سوال ہے کہ جو عقیدہ ہے اور دین ہے، یہ ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہیں؟ لیکن جڑے ہوئے کا مطلب ہے کہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ نہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انٹرچینجبل ورڈز نہیں ہے، انٹرچینجبل ورڈز نہیں ہے، جی دین کے لیے جو علامہ طباطبائی نے ایک جملہ استعمال کیا ہے، سنت اجتماعی، سنت اجتماعی، یعنی کہ وہ طریقے، سنت کا مطلب ہے طریقے، وہ طریقے کہ جو پورے اجتماع کو دیے گئے ہیں ٹو موو ٹورڈز دیئر ڈیسٹینیشن، یعنی وہ طریقے، وہ ساری راہیں، وہ رستے جو اجتماع کو بتائے گئے ہیں، تعلیم دیے گئے ہیں تاکہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ سکیں، جا سکیں۔ ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے دین جو ہے یعنی کہ سنت اجتماعی کے لفظ کو اگر ہم قبول کرتے ہیں تو اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے اندر انفرادیت والا کنسیپٹ نہیں ہے. یعنی وہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ دین جو ہے فقط ایک انسان پہ جا کے رک جاتا ہے, یا دین جو ہے وہ خالی ایک انسان کو بلند ہونے کا راستہ بتاتا ہے, یا ایک انسان کو یہ طریقہ بتاتا ہے کہ تم کیسے اپنی زندگی گزارو, بلکہ حقیقتاً دین کس کو بتاتا ہے؟ انسانیت کو اپنے کمال تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے اور طور طریقے سکھاتا ہے. تو دین ان تمام سنتوں کا مجموعہ ہے. یعنی دین وہ راہ ہے کہ جس راہ پر چل کر, تو وہی جو آپ لوگوں کی تمام ڈیفینیشنز ہیں وہ ان اے وے اس پہ وہ آ جاتی ہیں, کہ یعنی وہ راہ ہے, وہ سنتیں ہیں, وہ طریقے ہیں کہ جن کو ایڈاپٹ کر کے انسان اپنے اور انسانیت, انسان بحیثیت نوع یعنی انسانیت اپنے کمال تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے, یہ دین ہے, یہ دین کا کنسیپٹ ہے. تو شرع لکم من الدین ہے, دین میں سے ہم نے بالکل کلیئر کر دیا تمہارے لیے, یعنی صحیح اور غلط کو الگ الگ کر کے اوپن کر دیا. ما وصا بہ نوحا, جس کو ہم نے وصیت کی نوح کی طرف, یا جس کے وسیلے سے نوح کو وصیت کی, والذین اوحینا الیک, اور وہ جس کی ہم نے وحی کی تیری طرف, وما وفینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, اور جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو. تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے آیتیں موجود ہیں, ذرا اس میں دیکھیں, تھوڑا سا غور کریں. شورا 42 اس میں مین یعنی کیا امپورٹنٹ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ اصولی طور سے یہ بات صحیح ہے, لیکن آپ ایک بات پہ غور کریں. دیکھیں یہاں پر ایک چیز بہت زیادہ قابل غور ہے کہ جب رسول خدا کا ذکر آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے اوحینا الیک, یعنی ہم نے وحی کی تیری طرف, اور جب باقی چار صاحبان شریعت پیغمبروں کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر لفظ آ رہا ہے وصا بہی, وصا وصیت ہے ان چار پیامبران, کیونکہ یہ بات قرآن کریم میں سورہ احزاب میں بھی ہے اور سورہ احقاف کے آخر میں بھی ہے. یعنی ان آیتوں کو اگر آپ ملائیں گے تو آپ کو یہ جو کنسولیڈیٹڈ پکچر یہ نظر آئے گی کہ پانچ انبیاء یا رسول جو ہیں وہ اولو العزم ہیں, اولو العزم من الرسل, یہ ٹرم یوز ہوئی ہے سورہ احقاف میں, رسولوں میں سے اولو العزم. سورہ احزاب کے بگننگ میں بھی ہے کہ ہم نے باقاعدہ شریعت اور دین دی پانچ, ان پانچ ہستیوں کو, ٹھیک ہے, نو, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ اور رسول خاتم. نام بھی ہے, نام بھی ہے, نام کے ساتھ پانچ حضرات ہیں اور اولو العزم, ٹھیک ہے, اور وہی پانچ نام یہاں بھی ہیں. لیکن جب رسول خدا کی بات آ رہی ہے تو کہا جا رہا ہے اوحینا الیک, اور جب باقی چاروں کی بات ہو رہی ہے تو کہا جا رہا ہے وصا بہی, وصا بہی یا وصینا بعد میں جمع ہے تو وصینا بہی. اس میں کیا فرق ہے وصیت میں اور وحی میں؟
وصیت وہ چیز ہے جو کہ اوریجنل میسج کو ایز اٹ از کنوے کیا جائے,
وصیت ہے کہ جب آپ کچھ لکھتے ہیں تو ایک پیس آف پیپر میں یا کسی کو آپ کے سامنے
میری خواہش کے مطابق
وہی ہوتا ہے جو
وصیت از اے گفٹ,
وہی پارٹ بن جاتا ہے اس بندے کا.
وصیت کے لغوی معنی یہ ہیں کہ آپ کسی کو کوئی میسج دیتے ہیں, لیکن وہ میسج کہ جو بہت امپورٹنٹ ہو اور جسے آپ نہیں چاہتے کہ اگنور کیا جائے. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں وصیت. یعنی وہ سفارش کہ آپ جیسے اپنے بچوں کو کہتے رہتے ہیں کہ بھائی تم یہ کام کرو یہ کام کرو یہ کام کرو, وہ ایک لحاظ سے سفارش ہے, ریکمنڈیشنز ہیں. لیکن جو ہم وصیت لکھ کے جاتے ہیں کہ میری جائیداد کے ساتھ یہ ہو اور یہ ہو, وہ خالی ایک سفارش نہیں ہے بلکہ ایک امپورٹنٹ گائیڈ لائن ہے, یا ایک امپورٹنٹ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کیا جائے. یہ مطلب ہے وصیت کا. تو اب اس کی روشنی میں دیکھیں, اب کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وصیت کے ان معنی کے ساتھ کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دین کو ہم نے کیسے بنایا, کیسے ہم نے شریعت دی؟ کہ جو پچھلی چار شریعتیں ہیں ان میں کی جتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ لیں. جو پچھلی چار شریعتیں ہیں ان میں کیا تمہارے لیے جو ہم نے شریعت بنائی وہ کہاں سے بنائی؟ ما وصا بہ نوحا پہلا, پھر اس کے بعد والذی اوحینا الیک آخر, لیکن آخر کو وحی کے نام سے یاد کیا ہے نا کہ وصیت, اور پھر وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یعنی دیگر چار شریعتوں سے جو بھی اہم ترین باتیں, جو بھی اصل ہے اس کا جسٹ ہے, کیونکہ شریعتوں میں ایک پہلو وہ بھی ہے کہ جو ختم ہوتا جا رہا ہے اور ایک پہلو وہ ہے کہ جو باقی ہے. یہ بات درست ہے نا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی شریعت جب حضرت ابراہیم تک آئی تو اوریجنل میسج اور چیزیں کچھ باقی تھیں, لیکن کئی جزیات ایسی تھیں جو ختم ہو گئیں. پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت موسیٰ کے پاس جب نئی شریعت آئی تو اس میں سے کچھ جزیات ختم ہو گئیں, تو سون. لیکن خدا جب کہہ رہا ہے کہ ما وصا بہ نوحن یا ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یعنی ان کی شریعتوں میں جو بھی امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ باتیں تھیں, اصل جس تھا نچوڑ تھا وہ, اور جو ہم نے رسول خاتم کی طرف وحی کی. کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو رسول خدا کی طرف وحی کی اس میں ہم نے پچھلی چیزوں کو اگنور کر دیا ہے, یا اس کے اصول باقی نہیں ہیں, یا وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں, یا وہ ریجیکٹڈ ہے. نہیں, اس کی امپورٹنٹ باتیں اینڈ جو ہم نے رسول کی طرف وحی کی, یا جو ہم نے رسول کی طرف وحی کی اس میں وہ تمام امپورٹنٹ باتیں انکلوڈڈ ہیں. یہ مل کے کیا چیز بنی؟ ہمارا دین. اور اس دین کو خدا نے ہمارے لیے کیا کر دیا؟ شرائع کر دیا. یعنی ہر قسم کی کنفیوژن سے اس کو ہٹا کر ہمارے لیے روشن اور واضح کر دیا. یہ دین مبین اسلام ہے, ٹھیک ہے, کہ جو وحی پیغمبر پہ بیس کرتا ہے اور ان تمام چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے کہ جو پچھلی شریعتوں میں قابل توجہ تھیں, قابل غور تھیں, اہمیت والی تھیں. تو اس سے جو پکچر ہمارے سامنے بن رہی ہے دین کی, وہ یہی بن رہی ہے کہ دین از آدم تا خاتم اپنی بنیاد میں, اپنی حقیقت میں واحد ہے. جو چیز بھی بدلتی ہے یا بدلی ہے وہ اس کے کورولریز ہیں, پیریفرلز ہیں, نہ کہ اصول اصل چیز, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ جملہ آتا ہے اقیموں کا, کہ جس کے لیے ہم اس آیت کو پڑھ رہے تھے کہ ان اقیم الدین. پہلے دین کو ڈیفائن کیا, پہلے دین کو ڈیفائن کیا کہ یہ دین ہے کیا, ٹھیک ہے. دین کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی خدا پر ہے. کون سی وحی پر ہے؟ جو رسول اللہ پر نازل ہوئی, ان اوحینا الیک. لیکن کیا یہ وحی جو ہے یہ کوئی ایک نیا شگوفہ ہے جو پھوٹا ہے؟ بلکہ اس میں وہ تمام وصیتیں انکلوڈڈ ہیں کہ جو پچھلی شریعتوں میں موجود تھیں, یعنی پچھلی شریعتوں کے جتنے بھی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے سب موجود ہیں, ان سب کا ذکر کیا باقاعدہ, ٹھیک ہے. پچھلی شریعتیں چار تھیں نا, ان چاروں کا ذکر کیا بعنوان وصیت. اور وصیت کا معنی میں نے آپ کے خزام نے عرض کیا کہ وصیت یعنی کہ جو چیز اہمیت کی حامل ہوتی ہے, یعنی کہ جس کے بارے میں پیغام دینے والا باقاعدہ یہ چاہتا ہے کہ اس پر عمل ہو. یہ اگنوریبل نہیں ہے، یہ نیگلیجبل نہیں ہے، وہ وصیت ہے. اور ہم اس تجربے کی بنا پر کہ شریعتوں میں ایک لحاظ سے تبدیلی آتی ہے، تو ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں کہ جو وقت کے زمانے کے ساتھ تبدیل ہوتی گئیں وہ نہیں، لیکن جو اہم ہے اصل ہے وہ اس میں موجود ہے. لیکن اصل نچوڑ کیا ہے دین کا؟ اوحینا الیکا، کہ جو ہم نے تیرے اوپر وحی کی، یعنی اے پیغمبر تیرے اوپر وحی کی. یہ دین کو خدا نے ڈیفائن کیا. جی 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 دیکھیں، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں کہاں کس کو بیان کر رہا تھا کہ آپ ہی لوگوں سے ابھی پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی نا، سورہ وصف کی آیت پہ مصدقاً لما بین یدیہ، جو میں نے عرض کیا تھا کہ جس میں رسول خدا کے حوالے سے کہ مصدقاً لما بین یدیہ، نہ کہ یدیہم، کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ جو توریت اور انجیل ان کے ہاتھوں میں ہے میری وحی اس کی تصدیق کر رہی ہے. یعنی یہی وحی پیغمبر ہی بتائے گی کہ پچھلی شریعتوں میں کیا تھا، نہ کہ یہ بتائیں گے. صحیح ہے؟ یعنی کہ اگر ہمیں آج کے دور میں کسی سے پوچھنا ہے ابراہیم کیسے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ کیسے تھے، تو میں انجیل توریت نہیں پڑھوں گا، جا کے میں قرآن دیکھوں گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اسی لیے جو وفا کا لفظ ہے وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس میں سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سب پریزرو ہیں. نوح کے پاس جو پہلی شریعت آئی تھی اور اس کے بعد اس سے پچھلی شریعت عیسیٰ تک، اس میں سے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں سب پریزروڈ ہیں. لیکن اصل دین کیا ہے؟ والذی اوحینا الیکا، جو ہم نے تیری طرف وحی کیا. اس لیے ان کا جب ذکر ہوا پچھلی شریعتوں کا تو وفا کا لفظ ہے، اور جب رسول خدا کا ذکر ہوا تو اوحینا کا ذکر ہے. امپورٹنٹ پوائنٹس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ دین کی بنیاد توحید پر ہے. سر اس کے بعد سب سے سیکنڈ نمبر پر جو سب سے امپورٹنٹ، نہیں لیکن اس میں، اس میں ہم تھوڑی سی تفصیل میں اور جائیں گے انشاءاللہ، کہ ان کی شریعتوں میں بھی تو کچھ نہ کچھ اعمال کی بات ہوگی نا، یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یا اور اس قسم کی کچھ جزیات ہوں گی جس کو آپ فقہ کہہ لیجئے، اعمال کہہ لیجئے. وہ تو ایک شریعت کے بعد دوسرے میں وہ نہیں تھے، دوسرے کے بعد تیسرے میں اس سے ڈفرینس ہو گیا. تو اس لیے یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو کچھ ان کی شریعت میں تھا 100% وہ سب ادھر کا ادھر آ گیا، بلکہ وفا کا لفظ ہے کہ جو اس میں مین جس تھی وہ سب یہاں موجود ہے، وہ سب اس وحی میں موجود ہیں کہ جو ہم نے تیری طرف کی. ٹھیک ہے؟ تو والذی اوحینا الیک، یعنی اصل شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ والذی اوحینا الیک، کہ اے پیغمبر جو ہم نے تیری طرف وحی کی. اور اگر، اور اس میں یعنی کہ اصل جملہ ہی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ دعوت پوری انسانیت کو دی جا رہی ہے حقیقتاً اگر آپ اس کو دیکھیں تو. یعنی خدا جو ہے یہاں پر دین کی یونیورسلٹی کو بیان کر رہا ہے، دین کی آفاقیت کو بیان کر رہا ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا اگر عرب کے ایک شہر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک نبوت کو پیش کیا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ باقی تمام چیزوں سے انڈیپینڈنٹ کوئی ایک چیز یوں ہی اگائی ہے زمین سے، بلکہ یہ دعوت اور یہ وحی جو ہے یہ تمام دعوتیں جتنی شروع سے چل رہی ہیں، جتنی شریعتیں موجود ہیں، ان سب کا نچوڑ رکھتی ہے اپنے اندر. ان سب کے امپورٹنٹ اور سیلینٹ فیچرز جو ہیں اس میں موجود ہیں، کہ اگر انہیں آج کے دن بھی یہودی اگر قرآن کو غور سے پڑھیں تو وہ اپنے دین کی تصدیق اس میں پائیں گے. اگر آج عیسائی قرآن، اس میں آپ ایک چیز پہ نقطے پہ توجہ کریں کہ جتنے لوگ بھی قرآن پر کریٹیسائز کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کو دقت سے مطالعہ کیا، ایک بھی ایسا نہیں ہے. سب سے عجیب بات یہ، یعنی اگر میں کسی چیز کو، ایک سادہ سی بات ہے کہ میں اگر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ تھیوری آف ریلیٹیویٹی غلط ہے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے دو کتابیں پڑھ کے کہہ دوں گا کہ یہ غلط ہے، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ علمی طریقہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انتہائی دشوار گزار نظریہ ہے، ٹھیک ہے، مشکل راہ ہے یہ اس کو تک پہنچنا، تو آپ جائیں گے اس کے ماہرین کے پاس جائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو تھیوری بیان کی گئی ہے اٹ از ان دا لینگویج آف میتھمیٹکس، درست ہے یا نہیں؟ یہ انگلش میں نہیں ہے تھیوری، تھیوری جو ہے وہ میتھمیٹکس کی لینگویج میں ڈیفائن کی گئی ہے، تو آپ اس لینگویج کو سیکھیں گے، اس لینگویج کو سمجھیں گے، اس کی گہرائی میں جائیں گے، دقت میں جائیں گے، تب قبول یا رد کریں گے. ایک شخص ایسا نہیں ہے جو قرآن پر اور دین پر اعتراض کرتا ہے جس نے قرآن کے بارے میں ہی دقت کی ہو. اور سویپنگ اسٹیٹمنٹس ہیں، یہ نعوذ باللہ، یہ جھوٹا، وہ جھوٹا، وہ فریب. اور تو یعنی خدا نے جو چیز پیش کی ہے وہ یہی ہے اصل میں، کہ جو بھی دین ہے وہ یونیورسل ہے، یعنی جو ہم نے تیرے اوپر وحی نازل کی ہے، اور دین کا معنی بھی ہم نے بیان کر دیا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے راہ چلنے کی اور انسانیت کے کمال تک پہنچانے کی، اس میں سب چیزیں موجود ہیں، جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو پچھلی شریعتوں میں گزر چکے سب موجود ہیں.
مگر حیدر بھائی، جو کچھ آیتیں ہیں جس میں سیدھے سیدھے یہودیوں کے خلاف جو لکھا ہوا ہے، اور وہ تو جو ڈفرینٹ ریلیجن کے لوگ ہیں وہ تو بائس ہو کے دیکھیں گے اپنی ریلیجن کو.
حسن بھائی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو میرا خیال ہے 1001 times ڈیمانسٹریٹ کر چکا ہوں کہ قرآن کے جو معنی جس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں وہی غلط ہوتے ہیں. ایک ہی بات، ایک پہلی بات یہ، وہ ایسا کر نہیں سکتا نا، یعنی کہ یہی تو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ اس کو اس کا حق نہیں ہے نا. یعنی میں آپ کی یہی تو میں نے مثال دی کہ میں اگر ایک تھیوری کو بغیر اس کے ماہرین سے سیکھے ہوئے خود سے مانا کر کے رد کر دوں تو دنیا مجھے بے انصاف و جاہل کہے گی. تو ان میں سے کتنے لوگوں نے جامع اظہر، چلے میں شیعہ کی بھی بات نہیں کر رہا، جامع اظہر میں یا قم میں یا نجف میں جا کے ماہرین کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھائے، سیکھا ہے اور اس کے بعد رد کیا ہے؟ کتنے ایسے افراد ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ آج کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج کی دنیا کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور آپ سب لوگ ان چیزوں کو انکاؤنٹر کریں گے. اور دوسری بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ دین کا جو پیغام ہے وہ اس آیت کے تحت یہ یونیورسل ہے. جی میں تھوڑا سا عقیموں کا پڑھ لوں، پھر اس کے بعد آپ بات کیجئے، اگلا ٹکڑا میں پورا کر لوں کہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے دین یونیورسل ہے، یہ دین تمام شریعتوں کو انکلوڈ کرتا ہے اور بیس کرتا ہے اس وحی پر جو رسول خاتم پر اتری اور نازل ہوئی. اس کو ڈیفائن کرنے کے بعد آتا ہے ان اقیم الدین. اب یہ قیام کا ایک اور پہلو ہے، ٹھیک ہے، یہ قیام کا ایک نیا پہلو ہے، ان اقیم الدین، کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اس شریعت کو ماننے والوں، کہ اس دین کو قائم رکھو. یعنی اجتماع میں جو الہی سنتیں ہیں کہ جو رسول خاتم نے بیان کی اور تعلیم کی اور دین، اس کی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو قائم کریں اور قائم رکھیں. ولا تتفرقوا فیہ. اچھا، اگر مجھے صحیح یاد آ رہا ہے تو عربی میں تتفرقا کا جو یہ وزن ہے یہ تفرقا نہیں ہے، تتفرقا ہے، تفرقوا نہیں ہے، تتفرقوا، یہ شدت کو ظاہر کرتا ہے. یعنی تفرقو کا مطلب ہے کہ تفرقہ نہ کرو، اور تتفرقو کا مطلب ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دھجیاں نہ بکھیر دو. یعنی تتفرقو مینس یہ نہیں کہ فرقے نہیں بناؤ یا فرقے نہیں اس میں فرقوں میں نہیں بٹو، بلکہ تتفرقو یعنی اس کی دھجیاں نہ اڑا دو. دھجیاں اڑانا سمجھتے ہیں نا، اتنے ٹکڑے کہ بالکل نیومرس ہنڈریڈز آف پیسز، اس میں یہ کام نہیں کرو دین میں. اس کو قائم رکھو تو یہ قیام کی ایک اور ذمہ داری ہے. تفرقہ کا مطلب جدائی ہے، نہیں وہ اختلاف ہے، وہ اختلاف ہے. فرقہ، فرقے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فرق پیدا کر لیں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، دین کے حوالے سے. یعنی کہ تمہاری جیسے ہم شیعہ اور سنی دو فرقے ہیں. فرقے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ دونوں کی دینداری میں فرق ہے، جدائی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے دین کا راستہ یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دین کا راستہ یہ ہے، اور ان دونوں کو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو دونوں میں فرق پائیں گے. تو یہ فرقہ ہے. تتفرقو، تتفرقو کا مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ یہ علم خدا ہے، تو اس سے ہی بتا رہا ہے کہ صرف دو تین فرقے نہیں بنیں گے، اتنے بنیں گے کہ گویا دین کی دھجیاں بکھر جائیں گی. اور ان تمام کی بنیاد کیا ہوگی؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ بہت سخت ہے مشرکین پر وہ چیز کہ جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو. تو اب یہاں سے ایک کنکلوژن برآمد کریں کہ حقیقتاً دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ توحید ہے، مبنی بر توحید ہے. کیونکہ جو چیز سخت ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں، دعوت کے مقابلے میں، وہ شرک ہے، اور شرک ہے مقابلے توحید. کہ جس چیز کی، یعنی تم دعوت دیتے ہو توحید کی، اس دین کی طرف جو مبنی بر توحید ہے، اور یہ چیز مشرکین کو تکلیف دیتی ہے، سخت تکلیف، کبورا سخت تکلیف دیتی ہے، بہت گراں گزرتی ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے. اور اللہ یجتبی الیہ من یشا، اور اللہ رخ کرتا ہے، بلاتا ہے اپنی طرف جس کو چاہے. ویہدی الیہ من ینیب، اور جو اللہ کی طرف متوجہ رہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی دین پر عمل کرنے کی توفیق کس کو ہوتی ہے؟ جسے اللہ مجتبیٰ کرے. اور ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو اللہ کی طرف منیب ہو. منیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جیسے کوئی کسی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا رہے، متوجہ رہے، وہ منیب ہے. ہاں، منیب یعنی کہ جو مڑ مڑ کے خدا کو دیکھتا رہے. تو کیوں دیکھے گا مڑ مڑ کے خدا کی طرف؟ اس لیے کہ اس کی امیدوں کا مرکز اللہ ہے، وہ اپنی امیدوں کو سینٹر کر رہا ہے خدا پہ. اور رسول خدا نے ایک جملے میں بڑا کلیئر کر دیا اس بات کو کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. یعنی اللہ تمہارے ساتھ کس بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے؟ نہ اس بنیاد پر کہ تم گورے ہو، کالے ہو، خوش شکل ہو، بد شکل ہو، حسین ہو، معذور ہو، صحت، یہ نہیں. نہ خدا تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے، بلکہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے. اعمال کو بھی نہیں، قلوب کو، تمہارے دلوں کی کیا حالت ہے. اور یہ جو منیب ہے، یونیب اور منیب والی حالت ہے، یہ دل کی حالت ہے. کہ ایک انسان جیسے پریشان ہوتا ہے، ہے نا کہ جب ایک پریشان ہے تو اس میں آپ کو کہیں سے بھی امید ہو کہ یار یہاں سے میری پرابلم سالو ہو سکتی ہے، تو آپ مڑ مڑ کے ہر وقت اسی طرف دیکھتے رہیں گے، اسی طرف نظر رکھیں گے کہ کوئی پیغام آیا، کوئی خط آیا، کوئی کہتے ہیں چٹھی آئی، یعنی خدا کی طرف سے کچھ آیا. تو یونیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، منیب اس کو کہتے ہیں. تو ہدایت اسے ملتی ہے، کس کو ملتی ہے؟ جو یونیب ہو، یعنی جو بار بار خدا کو دیکھتا رہے، جو خدا سے اپنی امیدیں باندھ لے. اور یجتبی الیہ، یجتبی کا مطلب ہے کہ جسے خدا گریب کرے اور اپنی طرف بلائے، اپنی طرف لے چلے. ٹھیک ہے، یہ مجتبہ ہے. مجتبہ اس انسان کو کہتے ہیں کہ جسے خدا لے اور کہے آؤ میری طرف، یہ مجتبہ کرنا ہے. تو اس چیز کو خدا نے کسی بھی چیز سے وہ نہیں کیا ہے، وہ کہے وہ تو جس کو میں چاہوں گا وہ وہی ہے. دیٹ آل ڈپینڈز آن مائی ول، مائی یشا. اس میں نہیں بتایا کہ اس کو یا اس کو یا اس کو، وہ میری مرضی ہے. لیکن جو میری طرف متوجہ ہے اسے میں ہدایت ضرور دوں گا، ہدایت اس کو ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ بھی قیام کے حوالے سے، کہ یہ ایک بات میں پچھلی دفعہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قیام میں جب ہم نے بات کی کہ قیام کرو اور ڈراؤ، رات کا قیام کرو، صراط مستقیم پر باقی رہو، عدالت پر قائم رہو، تو قیام اجتماعی بھی اس کا ایک حصہ ہے. یعنی قیام کا جو ایک اہم ترین اسپیکٹ ہے کہ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان اقیم الدین، دین کو قائم رکھو. یعنی معاشرے میں سنت الہی و اجتماعی کو قائم رکھنا بھی اس قیام کی ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک جی، اب آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. جی ہاں، ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل انڈیویجول لیول پہ تو نہیں ہو سکتی کہ ایک دن بس مجھے خیال آیا اور میں شروع ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. بلکہ ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر وہ افراد کے جو ہائر لیول پر ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب انٹلیکچولی یا دین اور دیانت کے حوالے سے، ظاہر ہے کہ وہی اس کام کو انیشیٹ کریں گے اور پھر ان کے انڈر میں باقی لوگ چلیں گے. ہاں، سب کے لیے. لکم ہے نا، لکم یعنی وہ تمام لوگ. اور اس میں ابھی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ اس میں پرہیپس تمام اہل توحید شامل ہیں، فقط مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ خدا نے یہاں پانچوں شریعتوں کا ذکر کیا. تو یعنی کہ جتنے بھی انسان وہ ہیں کہ جو ان میں سے کسی نہ کسی شریعت سے وابستہ ہیں اور اس کی حقیقت اور حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کو، دین خدا کو قائم رکھیں اور اس میں فرقے نہ پیدا کریں. ٹھیک ہے، اور فرقے کے حوالے سے بھی ایک بات میں عرض کروں کہ یعنی وہ جو ایک حدیث بہت زیادہ سنائی جاتی ہے کہ دین کے 72 فرقے ہیں، کہ بنی اسرائیل میں 71 تھے اور اس میں سے ایک جائے گا جنت میں، عیسائیت میں 72 میں سے ایک جائے گا اور مسلمانوں میں سے 73 میں سے ایک جائے گا، یہ کافی اس میں بھی کوسچن ہے. کیونکہ حقیقتاً جو بھی فرقہ ناجیہ ہے، جو بھی فرقے کا لفظ غلط ہے، کہ جو بھی حق والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں ہوتے. یعنی جہاں بھی تفرقہ ہے وہاں پر حق نہیں ہوتا ہے. یہ بھی جی، اب آپ لوگ، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟
وہ جو حیدر بھائی شروع میں آپ نے ڈسکرائب کیا، اس میں کچھ چیزیں میرے دماغ میں پھنس گئیں.
جی،
جیسے آپ یہ اس کا ایک بار پھر سے سمری کر دیں، ایک دم شروع والی شرع لکم من الدین ما وصى به نوح، پھر سے سمری کر دیں.
شرع لکم، شرعہ لکم، یعنی ہم نے واضح کر دیا، روشن کر دیا، ممیز کر دیا تمہارے لیے، یعنی خطاب ہو رہا ہے بظاہر امت پیغمبر ہے، لیکن آگے چل کے لگتا ہے کہ مے بی تمام انسانیت ہے، ہر وہ انسان جو توحید کو قبول کرتا ہے. لکم من الدین، دین میں سے، ما وصا، جو ہم نے وصیت کی یا جس کے ذریعے سے نوح کو وصیت کی، ما وصا بہ نوحا، نوح کو جو وصیت کی، والذی اوحینا الیک، یہاں پر آگے ٹون بدل گئی، وصیت کا لفظ چینج ہو گیا، وہی وصیت کی جگہ وہی آ گئی، والذی، اور وہ کچھ جو ہم نے تیری طرف وہی کی، یعنی پیغمبر، یعنی رسول خاتم. اور اس کے بعد والذی وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، پھر وصیت کا لفظ واپس آ گیا کہ اور جو ہم نے، جس کی ہم نے وصیت کی ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو. تو جتنی پچھلی چار شریعتیں ہیں ان کو جب دین کے حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے تو بعنوان وصیت یاد کیا جا رہا ہے، اور جب رسول خاتم کا ذکر ہو رہا ہے تو بعنوان وحی ہو رہا ہے. یہ مین ڈفرینس ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا نے پہلے حضرت نوح کا ذکر کیا ہو وصیت، اور اس کے بعد بیچ میں آیا وحی، اور وحی کے بعد اس وحی کی کنٹینیویشن میں موسیٰ اور عیسیٰ اور ابراہیم آ گیا. نہیں، پھر دوبارہ وہی لفظ پلٹ گیا ہے، وصینا. تو اور جب وصیت کے معنی کو ہم دیکھتے ہیں تو وصیت کا معنی یہ ہے کہ وہ گائیڈنس یا وہ انسٹرکشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ، اور جس کے بارے میں انسٹرکشن دینے والا چاہتا ہے کہ اٹ مسٹ بی پرزروڈ اینڈ اوبیڈ اینڈ فالوڈ. تو ان دونوں باتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ دین کی حقیقت اس وقت وہ وحی ہے جو رسول خدا کی طرف آئی، لیکن اس میں وہ چیزیں بھی موجود ہیں کہ جن کی وصیت نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو کی گئی. یعنی ان کی شریعتوں میں وہ تمام امپورٹنٹ چیزیں کہ جو اصل دین ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اس دین میں موجود ہیں، یعنی اس وحی کے اندر موجود ہیں کہ جو رسول کی طرف کی گئی. تو اس جگہ پر آ کے دین کی ڈیفینیشن یونیورسل ہو جاتی ہے کہ یہ دین فقط وحی پیغمبر پر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو باقی سب سے جدا گانا ہے، بلکہ نہ یہ رسول ان سے الگ ہٹ کر ہے اور نہ اس کا پیغام ان سے الگ ہٹ کر ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کو انکلوڈ کرتا ہے کہ جو اس کے امپورٹنٹ سیلینٹ فیچرز تھے وہ موجود ہیں، اور جیسا ہم نے سورہ وصف کی آیت میں پڑھا تھا، مبشرم برسول یاتی من بعدی، کہ مبشرن کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو کامل کیا ہے، کہ وہ تمام کے تمام پیغامات، وہ تمام کے تمام ارشادات جو پچھلی وحی میں شریعتوں میں تھے وہ سب موجود ہیں اور اپنے کمال تک پہنچ گئے اس وحی کے اندر. یہ ہے، یہ تعریف دین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خدا نے دین کی تعریف بیان کی ہے، اور دین کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا ہے ان اقیم الدین، یعنی اب تمہیں سمجھ میں آ گیا کہ دین کیا ہے. تو ہر وہ شخص جو ان میں سے کسی بھی شریعت کو فالو کرتا ہے، ان سب کے لیے دعوت ہے کہ دین کو قائم کرو، کیونکہ یہ دین وہ ہے جو حق ہے، یہ دین وہ ہے جو سچ ہے، یہ دین وہ ہے جو انسانیت کے کمال کا ضامن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس دین کو سب سے زیادہ نقصان کس بات سے پہنچے گا، کس سے پہنچے گا؟ تفرقے سے. اس دین کا بیڑا غرق ہوگا تفرقے سے. ولا، کیونکہ اور دیکھیں، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے، اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، کہ دین، یعنی جہاں پر تفرقہ آیا وہاں پر قیام دین کھٹائی میں پڑ گیا، قیام دین کے حوالے سے معاملہ گیا. اور پھر اس کے بعد کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، کہ اس سے ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دین کیا ہے، وہ ہے کہ جو شرک نہیں ہے. کیونکہ اس دین کی دعوت کس کو سب سے زیادہ بری لگتی ہے؟ مشرکین کو. تو یہ مبنی پر توحید ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. میں اس آیت کے حوالے سے چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا جو آیت اللہ جوادی عاملی کے کلمات ہیں ان کی تفسیر کے میں وہ باقاعدہ بیان کر دوں، کہ تاکہ ہمیں اس میں اور ذرا کچھ اچھی باتیں سمجھ میں آ جائیں. کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذات اقدس الہی ہے کہ جس نے انسان کو خلق فرمایا، اور جس نے انسان کو خلق کیا ہے اسی کی ذمہ داری ہے کہ انسان کو پروان چڑھائے، انسان کی پرورش کرے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے والدین ہیں، والدین انسان کی پیدائش کا سبب ہے، تو یہ ذمہ داری پیدا کرنے والے کی ہی ہے نا کہ اولاد کی پرورش کرے. کہ میں اپنی اولاد کو آپ کے حوالے کر کے تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا ہی نے ذمہ داری لی ہے کہ انسان کی تربیت و پرورش کرے. انسان اور انسانیت ایک درخت کی مانند ہے کہ جس کا بیج بویا جاتا ہے اور پھر وہ پروان چڑھے گا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگے. تو یہ درخت کو جس نے پیدا کیا ہے، یہ درخت اپنی پیدائش کے لیے، اپنی گروتھ کے لیے آب حیات چاہتا ہے. یعنی اگر آپ درخت کو دیکھیں تو درخت کو پانی چاہیے، اور درخت کو کیا چاہیے؟ نور چاہیے، روشنی چاہیے. تو اسی طریقے سے شجر انسانیت کو بھی اپنی پرورش کے لیے آب حیات درکار ہے اور نور درکار ہے. تو جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے انسان کو جو آب حیات دیا ہے وہ دین ہے. اس آب حیات کا نام آب حیات انسان دین است. ٹھیک ہے، تو ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کہتا ہے ممکن نہیں، اس ممکن نہیں ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کریں اور اسے دین نہ دیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم بیج ڈالیں اور اس کو پانی نہ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ باغبان خود ہی چاہ رہا ہے کہ یہ بیج ختم ہو جائے. تو ہم نے اگر اس کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کے باغبان ہیں، ہم اس کے پرورش کرنے والے ہیں، تو ہمیں اس کو پروان چڑھانا ہے. تو وہ چیز کیا ہے کہ جو اس کو پروان چڑھائے گی؟ اس کا آب حیات کیا ہے؟ یہ دین ہے. اور اس کے حوالے سے جیسے آیت بیان کرتے ہیں کہ لَيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ یہ دین ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان حقیقتاً زندہ ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر سورہ انفال کی ایک آیت بیان کرتے ہیں کہ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ، قبول کرو، جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو. اذا دعاکم، جب کہ وہ تمہیں بلائیں. وہ تمہیں کیوں بلاتے ہیں؟ لما یحییکم، تاکہ تم کو زندہ کر دیں. یعنی اللہ اور اس کے رسول جب تم کو بلاتے اور پکارتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تم سے کچھ لے لیں، بلکہ اس لیے تم کو بلاتے ہیں، یہ دعوت اور یہ وحی اور یہ دین کا پیغام کیا تھا؟ کہ تم کو زندہ کر دیں، تم کو حیات عطا کر دیں. تو پیام قرآن جو ہے موحدان عالم، اب یہاں پر یہ جملہ استعمال کرتے ہیں موحدان عالم، کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ توحید کی معرفت رکھنے والے صرف مسلمانوں میں ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، موحدین جو ہیں وہ تمام عالم میں اور تمام دنیا میں موجود ہیں. تو جو بھی دین خدا نے انسانوں کو دیا ہے وہ سایہ وحدت میں ہے، اور وہ تمام کا تمام کنورج ہوتا ہے پنجتن پہ. لیکن وہ پنجتن کون ہیں؟ وہ پانچ انبیاء اولو العزم ہیں، پانچ بزرگوار ہیں کہ جو پرچم داران دین ہیں تمام انسانیت میں، پانچ بزرگوار ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ آیت تمام انسانوں کو، جتنے بھی بشریت میں جہاں جہاں جو لوگ توحید کو قبول کرتے ہیں، جہاں جہاں جو لوگ اس بات پر بلیف رکھتے ہیں کہ خدا نے انسانیت کو خلق کیا ہے اور خدا کی ذمہ داری ہے، اور خدا نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کرے، ہر وہ شخص جو اس بات کو بلیو کرتا ہے. تو اس کو یہ آیت اس بات کی طرف دعوت دیتی ہے کہ تم اس دین کے جو ہم نے ڈیفینیشن بیان کی ہے یہاں سے دین کو لو اور اس کو قائم کرو, اس کی حفاظت کرو, اس کو ضائع نہ ہونے دو.
یہاں پہ جو پانچ جی ہیں وہ پنڈتن نہیں پنڈتن پاک نہیں,
نہیں پانچ یعنی انبیاء اولو العزم نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ اور محمد. اچھا پھر یہ فرماتے ہیں کہ جیسے دین ہے, یعنی اب اس کو میں مختصر کر دوں کہ بنیادی طور سے یہ پورا کمپلیکس کیسے ڈیولپ ہوا ہے کہ مین جو اس کے آؤٹر اسٹرکچر ہے وہ توحید ہے. توحید بیس کرتا ہے دین پر, ٹھیک ہے, توحید کا انحصار دین پر ہے اور دین کا انحصار پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے ستونوں پر ہے, مختلف ستونوں پر ہے کہ ان میں سے اگر ہم ایک ایک ستون کو قائم رکھیں گے تو دین قائم ہوگا اور دین اگر قائم رہے گا تو نظام توحید قائم ہوگا, ٹھیک ہے. یعنی معرفت کے حوالے سے یہ چیز کیسے ٹریول کرتی ہے, فرام آؤٹ سائڈ ٹو انورڈز. عمل کے حوالے سے یہ چیز ٹریول کیسے کرتی ہے, فرام ان سائڈ ٹو آؤٹ ورڈز. بات واضح ہو رہی, یعنی کہ سب سے پہلے توحید کی معرفت ہوگی تو انسان دین مبین کو سمجھ پائے گا اور اگر دین مبین کو سمجھتا ہوگا تو اس کی جزیات کو سمجھے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر انسان توحید سے دلچسپی نہیں رکھے گا تو دین سے کیا دلچسپی اس کو, اور جو اگر دین کو قبول نہیں کرے گا تو نماز روزہ حج زکات کیا اس کے لیے. لیکن عمل کے مرحلے میں کیا ہوگا کہ آپ ان ستونوں پر محنت کریں گے تو دین کا نظام قائم ہوگا, دین کا نظام قائم ہوگا تو نظام توحید باقی اور برقرار رہے گا, ٹھیک ہے. یعنی کہ عمل اور معرفت میں آؤٹ سائڈ ٹو ان, اور معرفت میں اور عمل میں ان سائڈ آؤٹ ورڈز. تو اب یہاں پر جیسے مثال دیتے ہیں کہ نماز, نماز کے بارے میں باقاعدہ اگر ہم اس کنسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو نماز کے بارے میں باقاعدہ روایت موجود ہے, الصلاۃ عمود الدین. صلاۃ عمود, عمود کہتے ہیں ستون کو, پلر کو, دین کا پلر ہے. یعنی اگر یہ نظریہ ہم لے رہے ہیں تو باقاعدہ اس سے یہ کنیکٹ ہو رہی ہے آیت کہ دین ایک کمپلیکس ہے, ایک اسٹرکچر ہے, اور جس طریقے سے کہ اس کمپلیکس اسٹرکچرز پلرز پر کھڑے ہوتے ہیں تو دین کو قائم رکھنے کے لیے اہم ترین پلر کیا ہے, صلاۃ, نماز ہے. لیکن کون سی صلاۃ, جو مطلب فرمائش کی گئی کہ یہ صلاۃ کہ جس میں یہ معرفت اور یہ دقت موجود ہو, کہ جیسے ہم نے کہا کہ قیام میں صلاۃ کے کتنے پہلو ہیں, یعنی کہ جب انسان حالت قیام میں ہو تو یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے پیش نظر ہوں اور ان پر وہ اپنی زندگی میں عمل کرے تب وہ نماز میں کن میں شامل کیا جائے گا, قائمین میں. تب حقیقتاً خدا کی نظر میں صلاۃ میں قیام کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا کہ جب وہ قیام کے ان تمام تقاضوں کو مد نظر رکھے گا کہ جن کی طرف ہم نے کچھ بات کی اور کچھ اشارے کیے. اور یہ جملہ کہ جو ہم نے شروع میں بھی بیان کیا تھا, یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ ستون کے طور پر نماز کو دیکھیں تو آپ کو فوراً وہ مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن نے اتنی دفعہ صلاۃ کو قائم کرنے کی بات کیوں کی ہے. اس لیے کہ جو ستون ہوتا ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے, ستون کو قائم کیا جاتا ہے اور قائم رکھا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ, یقیمون الصلاۃ, مقیمین الصلاۃ, کہ یہ جتنے بھی جملے قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں, قیام قیام قیام, کہ اگر نماز یک جملے ہا و اذکاری بود, ٹھیک ہے, اگر نماز کچھ جملوں کا ادا کرنا ہے یا کچھ ذکر کا بیان کرنا ہے, بمامی گفتن بخوانی, تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو, لیکن قرآن نے ہر جگہ سخن بات کی ہے اقامے کی. کیوں؟ اس لیے کہ الصلاۃ عمود الدین, اس لیے کہ نماز ستون ہے, ستون کے خواندنی نیست, ستون کوئی پڑھے جانے والی چیز نہیں ہے. اور جو لوگ فقط نماز پڑھتے ہیں وہ ستون کو قائم نہیں کرتے ہیں. آنکہ نماز می خواند ستون را اقامہ نہ کردہ است. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دین بذات خود کس چیز کا پلر ہے؟ توحید کا. یعنی نماز ارکان جتنے بھی ارکان ہیں جتنے بھی اعمال ہیں نماز جن میں اہم ترین ہے روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کے سب پلرز ہیں. ان پلرز کی بنیاد پر کیا چیز قائم ہوتی ہے؟ دین. اور دین خود کس چیز کا ستون ہے؟ توحید کا. کہ اگر یہ دین جو جس کی بنیاد اخلاص پر نہ ہو اگر یہ مخلصانہ دین قائم نہ ہو تو توحید کا نظام کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا. تو بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ
توحید تو ایک فنڈامنٹل ریالٹی کے طور پہ ہم لوگ
دیکھتے ہیں. نہیں لیکن اس میں اگر آپ کو یاد ہو میرے خیال ہے میں نے 10 سے زیادہ دفعہ یہ بات دہرائی ہوگی کہ قرآن کریم نے توحید کو کہیں بھی ایک بلیف یا نظریے کے طور پر بیان ہی نہیں کیا. توحید عملی ہے 100% عملی ہے. یعنی کہ جو انسان اپنی زندگی میں اپنے عمل سے اپنے آپ کو موحد نہیں ثابت کرتا وہ جتنے دل چاہے دلائل لے لے وہ خدا کی نظر میں موحد نہیں ہے. تو اب یہاں سے ہم کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو دین کا نظام جب قائم ہوتا ہے مبنی بر اخلاص مبنی بر معرفت تو وہ چیز ستون بنتی ہے پلر بنتی ہے نظام توحید کے قائم ہونے کے لیے. تو قیام کے حوالے سے جو ہے یہ ذمہ داری اور جیسا کہ یعنی کہ امام خمینی کا جو جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس دعوت دی وہ اسی چیز کی دعوت دی تھی کہ اگر وہ منحرف ہو یا جو بھی ہو لیکن بنیادی طور پر یہی دعوت تھی کہ آپ اس معرفت اور اخلاص کی بنا پر دین کو قائم کریں تاکہ انسانیت میں توحید کا نظام قائم ہو سکے. تو اگر کہیں بھی اب یہاں پر جو ایک پرابلم وہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی خالی سیاست کو لے کے بیٹھ جائے کوئی خالی پولیٹکس پہ سارا زور دے دے کوئی خالی ایون ظاہری عبادات پہ سارا زور دے دے اس میں سے معرفت اور اخلاص کو نکال دے یا اس پہ توجہ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ نہ دین کا خیمہ قائم ہو پائے گا اور اگر دین کا نظام کھڑا نہیں ہو پائے گا تو جو اس کے مافوق ہے نظام توحید اس کے قائم ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو کون سا دین؟ اناقیم الدین ان الدین عند اللہ الاسلام. کون سا دین خدا قائم کرنا چاہتا ہے یا کون سے دین کے قیام کی سفارش ہے؟ وہ دین جو فقط اور فقط اسلام ہے. اور اسلام کا مطلب یعنی حق کے آگے جھکنا حق کو قبول کرنا. ٹھیک ہے. تو اس میں جو بقول آغا کے جو بنیادی بات ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ پیغام یونیورسل ہے اس آیت میں یعنی شروع ان تمام انسانیت میں ہر وہ شخص جو کسی بھی پیغمبر کے یا کسی بھی شریعت کے ذریعے سے توحید کا قائل ہے اور اس بات کو قبول کرتا ہے کہ خدا انسان کو ایک پورا نظام دیتا ہے ایک پورا سلسلہ دیتا ہے ٹو گرو فار ہیومینٹی اس کے لیے یہ دین کامل موجود ہے. اس کو قائم رکھو اس کی حفاظت کرو تفرقہ نہ کرو تاکہ تم خدا کی طرف پروان چڑھ سکو. ٹھیک ہے. اچھا اگلی دفعہ میں انشاءاللہ ایک پریزنٹیشن بنا لوں گا کہ اگلا جو آخری ٹاپک ہے ہمارا وہ تکبیرات الاحرام تکبیرات ہے. اچھا تکبیرات میں یہ ہے کہ ہم خالی ایک تکبیرات الاحرام کو ہی جانتے ہیں جبکہ شاید ہمارے پاس یہ اتنے توجہ نہیں ہے کہ کم از کم 6-7 تکبیریں ہیں اس سے. تو انہوں نے جب تکبیرات کے حوالے سے اسرار بیان کیے ہیں تو ان تکبیرات کو بھی کاؤنٹ کیا ہے اور اس کے درمیان میں جو پڑھنے والی دعائیں ہیں ان کو بھی ذکر کیا ہے ان کے حوالے سے. تو انشاءاللہ میں وہ لکھ لوں گا کے تکبیرات کون سی ہیں، ان میں دعائیں کون سی ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ پھر کچھ نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو وہ ہمارا آداب و صلاۃ کا انشاءاللہ آخری سلسلہ ہوگا. فردر سے مطلب آخری کے بعد جو ایک میرے سجیشن تھی، آپ لوگ اگر چاہیں تو اس پہ جا سکتے ہیں کہ معرفت نفس اور فطرت، یا اگر جیسے کہہ رہے تھے کہ اس پر آپ پہلے تقریر سن چکے ہیں تو میں اس کو بھی زیادہ ویلکم کروں گا کہ جو سن چکے ہیں وہ اپنی پریزنٹیشن بنا کے کریں، وہ بتائیں کہ کیا پتہ ہے یا کیا سن چکے ہیں، تو یہ بہت اچھا رہے گا اگر فطرت اور نفس کے حوالے سے باتیں ہیں. اور کیونکہ یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ ایک پوری بک کی شکل میں موجود ہیں، تو اس میں ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بک آپ کے پاس ہو، ہم ہر اس کے لیکچر کے لیے دو تین صفحات پڑھ لیں اور پھر اس پہ ڈسکس کریں. یہ میں نے لکھا تھا رسالہ معرفت نفس، تو اس میں بنیادی طور پہ فطرت کو ڈسکس کیا ہے، نفس کو اور روح کو.